أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد صلى الله عليه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بجي محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم کی اوصاف میں کچھ صفات وہ ہیں جو خدا متعال نے اپنے نبی کے ذریعے سے بیان فرمائی ہے، اس میں حکمت ہے، قدرت ہے، علم ہے، وہ جن کو ہم 99 اوصاف تعبیر کرتے ہیں اسماء حسنہ پروردگار عالم کے، وہ اوصاف کی جو خدا تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے بیان کر دی ہیں، یہ تمام کی تمام اوصاف پروردگار عالم کی ذات میں بلا کسی تغیر اور تبدل کے موجود رہتی ہیں، ان میں کوئی تبدیلی حاصل نہیں ہوتی. اگر خدا تعالیٰ علیم ہے، پہلے بھی علیم تھا، آج بھی علیم ہے، آگے بھی علیم رہے گا. ایسا نہیں ہے ایک انسان کی طرح کہ پہلے اس کا علم کم ہوتا ہے، پھر اس کا علم زیادہ ہو جاتا ہے، اور پھر بڑھاپے میں آتے ہوئے اس کا علم اور کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. خدا تعالیٰ کی ذات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. اگر وہ رحیم ہے، 100 سال پہلے بھی رحیم تھا، 1,00,000 سال پہلے بھی رحیم تھا، 1,00,000 سال بعد بھی رحیم رہے گا. اس کی رحمانیت، اس کی رحیمیت، کرامت، سب کچھ ایک ہی جیسا رہتا ہے. سوال یہ آتا ہے کہ پروردگار عالم میں اگر اوصاف کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی تو کچھ دنوں کو مقدس کیوں قرار دے دیتا ہے، کچھ مہینوں کو مقدس کیوں قرار دے دیتا ہے؟ مثلا اگر وہ ہمیشہ سے رحمان و رحیم ہے تو اس خاص مہینے میں کیا برکت ہے؟ یہ وہی ذات خدا ہے، پہلے بھی رحمان تھا، پہلے بھی رحیم تھا، آج بھی رحمان رحیم ہے، تو پھر اس میں خاص بات کیا ہے؟ اس اعتبار سے ماہ مبارک رمضان جب بھی آتا ہے ایک سوال بھی لے کر آتا ہے مجھے کہ اس کی برکتیں کیا ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے. اور یہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جیسے انسان کے سارے اعمال صرف اس کے افکار کا نتیجہ ہوتے ہیں، انسان کے جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں سارے کے سارے اس کے افکار کا نتیجہ ہوتے ہیں. تھوڑا سا اس کے اوپر گفتگو کریں گے تو پھر ماہ رمضان کی طرف درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آپ جو کچھ انجام دیتے ہیں، ہم نے جو کچھ انجام دیا اور آپ آئندہ انجام دیں گے، وہ تمام کا تمام ہمارے اور آپ کے افکار کا نتیجہ ہے. آپ نے فکر کے مرحلے میں جو کچھ سمجھ لیا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں کوئی عمل ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. اب سادہ سی مثال یہی، اس وقت میں جب آپ کے یہاں تشریف فرما ہے یہاں پر، تو آپ کے پاس بہت سارے انتخاب اور بھی تھے، آپ بہت ساری اور سی جگہوں پہ بھی جا سکتے تھے. یہ کہ آپ نے ان تمام جگہوں کو ترک کیا، آپ یہاں پہ تشریف فرما ہوئے، یہ آپ کا ایک عمل ہے. اس عمل کے پیچھے اصل کیا تھا، کس نے آپ سے یہ عمل کروایا، تو آپ کی فکر تھی، ایک فکر آپ کے ذہن میں آئی، اس فکر نے آپ سے یہ عمل کروا لیا. اب جو اصلی قیمت ہے وہ اس عمل کے پیچھے موجود فکر کی ہے، وہ فکر ہے جو اصلی قیمت دے رہا ہوتا ہے. اب اس فکر کے اندر بھی بہت سارے مراتب بن سکتے ہیں. بالکل جیسے یہ معاملہ عمل کے اندر ہے کہ آپ کا ایک عمل ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک فکر ہوتی ہے، ماہ رمضان بھی ایسا ہی ہے. ماہ رمضان ایک آفاقی مرحلہ ہے، یعنی پوری کائنات پر ماہ رمضان نے گزرنا ہے. جب یہ ماہ رمضان آیا، فرض فرمائیے کل شروع ہوا یا پرسوں شروع ہوگا، یہ ایک یونیورسل فیکٹ ہے, پوری کائنات کے اوپر گزرے گا. جب یہ پوری کائنات پر گزرے گا تو وہ جو جن کے اوپر یہ گزر رہا ہوگا ان میں سے کچھ کافر ہوں گے, کچھ لوگ مسلمان ہوں گے. وہ لوگ جو مسلمان ہوں گے ان میں سے کچھ لوگ توجہ دیں گے, کچھ لوگ توجہ نہیں دیں گے. اب ہم نتیجے میں جب جائیں گے تو دیکھیں گے کچھ لوگ اس ماہ رمضان سے حاصل کریں گے اور کچھ لوگ اس ماہ رمضان سے کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے. مثلا امریکہ میں رہنے والے ایک غیر مسلمان کے لیے کیا فرق پڑتا ہے ماہ رمضان آئے یا نہ آئے؟ وہ آئے یا نہ آئے زندگی ویسی ہی گزارے گا. ایک مسلمان جس کی زندگی کے اندر شریعت کا کوئی کردار نہیں ہے, اس کے لیے ماہ رمضان سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ماہ رمضان آئے یا نہیں آئے وہ تو اپنی زندگی گزاری دے گا. تو یہ جس کسی نے بھی ماہ رمضان سے کچھ حاصل کیا, یہ کس بنیاد پہ حاصل کیا؟ اپنی فکر کی بنیاد پہ حاصل کیا, اپنے شعور کی بنیاد پہ حاصل کیا. یعنی اس نے یہ سمجھ لیا کہ ماہ رمضان میں کوئی فضیلت ہے, اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کی, تب ماہ رمضان سے کچھ حاصل کر پائے گا. بس آپ تصور فرما رہے ہیں اور دیکھ پا رہے ہیں کہ ماہ رمضان کا آنا اور ماہ رمضان کا نہ آنا سب برابر ہو جائے گا اگر فکر نہ ہو, اگر شعور نہ ہو. بس پہلا کام جو مجھے اور آپ کو ماہ رمضان کے حوالے سے کرنا چاہیے وہ یہ کہ جاننے کی کوشش کیجئے ماہ رمضان مہینہ کیسا مہینہ ہے. اگر میں اور آپ یہ سمجھ گئے تو ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ماہ رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھا پائیں گے, ماہ رمضان کی رحمتوں سے کچھ نہ کچھ مستفیض ہو پائیں گے. اور اگر ہم اس شعوری مرحلے میں کامیاب نہیں ہوئے, ہم نہیں سمجھ پائے ماہ رمضان کیا ہے, ماہ رمضان کا فائدہ کیا ہے, تو پھر ماہ رمضان آئے گا اور چلا جائے گا اور ہماری ذات کے اوپر کوئی بنیادی اثر حاصل نہیں ہو پائے گا. تو اب چند جملے میں آپ کی خدمت میں ماہ رمضان کے کچھ اہمیت کے حوالے سے بیان کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جب ماہ رمضان کے اوپر غور فرماتے ہیں تو ماہ رمضان کی فضیلت صرف مسلمانوں کے لیے مختص ہے. روزہ تمام شریعتوں کے اندر تھا. قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, تم پر روزہ اسی طرح واجب ہے جیسے تم سے پچھلی قوموں کے اوپر روزہ واجب تھا. لیکن سوال کریں کہ کیا ماہ رمضان بھی پچھلی قوموں میں تھا؟ تو نبی اکرم ارشاد فرماتے نہیں, ایسا نہیں تھا. یہ میری امت کی فضیلت ہے کہ پروردگار عالم نے میری امت کے لیے ماہ رمضان قرار دیا. روزہ پہلے سے تھا لیکن ماہ رمضان نہیں تھا, ماہ رمضان نبی اکرم کے صدقے میں ہمیں ملا. اب ماہ رمضان میں خدا نے چاہا کیا ہے اور خدا نے جس طرح سے چاہا ہے وہ انداز کیا انداز ہے, تھوڑا سا اس کے اوپر اگر غور فرمائیں تو جو پہلی چیز مجھے احساس ہوتی ہے, جیسے ماہ رمضان شروع ہوا آپ کا شیڈیول کچھ ڈسٹرب ہوگا, آپ کا کھانے پینے کا وقت متاثر ہو جائے گا. پہلے مثال کے طور پر تین وقت دسترخوان پہ بیٹھا کرتے تھے, اب جناب علی سحر و افطار پہ چلا جائے گا. یہ جو تبدیلی واقع ہوئی اس میں کیا راز ہے, کیوں پروردگار عالم نے تبدیل کر دیا؟ تو پہلی چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ ہوشیار کرنا ہے, جس کو ہم عربی میں تنبیہ تعبیر کرتے ہیں. پہلا کام جو کرنا چاہتا ہے وہ جھنجھوڑنا چاہتا ہے, چاہتا ہے تمہاری حالت تبدیل ہو جائے. یعنی بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی کام کر رہا ہے, کام بالکل غلط کر رہا ہے, آپ اس کو کچھ سو کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام مت کرو, وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے ایسے جیسے اس نے سنا ہی نہیں. پھر آپ کہتے ہیں بھائی نہیں کرو, وہ پھر نہیں سنتا. تیسری چوتھی دفعہ جب آپ دیکھتے ہیں وہ بالکل نہیں سن رہا تو آپ اس کے کندھے پکڑ کے اپنی طرف ہلا کر کہتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, سنو تو صحیح. لگتا ہے جیسے ماہ رمضان میں خدا نے متعال نے انسانوں کو پکڑ کے جھنجھوڑ دیا اور کہا کہ اپنے ہدف پہ غور کیوں نہیں کرتے, زندگی میں کہاں مگن ہو گئے ہو, زندگی میں کن چیزوں کے پیچھے دوڑ رہے ہو, یعنی ہلا دیا سب کچھ. اب دیکھیے ماہ رمضان کے چاند کا ہمیں جو انتظار ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سارے شیڈیول ڈسٹرب ہو جائیں گے. میرا نہیں خیال پورے پاکستان کے اندر یا حچا تو شاید پوری دنیا میں بھی کوئی ایسا آدمی ہو جس کے شیڈیول پر کوئی اثر نہ پڑتا ہو, سب کی زندگی میں اثر آ جاتا ہے. تو یہ کیا عمل ہے؟ یہ تنبیہ کا عمل ہے, ہوشیار کر دینے کا عمل ہے. جیسے نشے میں مبتلا, دنیا کے نشے میں مبتلا ایک آدمی کو ہلا کر کہا جا رہا ہے کہ ہل جاؤ اور اپنی ذات کے اوپر کچھ غور کرنا شروع کر دو. بس پہلا مرحلہ تنبیہ کا مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ تفکر کا مرحلہ, غور و فکر کا مرحلہ, سوچنے سمجھنے کا مرحلہ. یہ مرحلہ کیا ہے؟ یہ مرحلہ اس طرح سے ہے, دنیا میں کسی بھی انسان کو دیکھ لیجیے, اس سے پوچھ لیجیے آیا کھانا پینا اس کا حق ہے یا نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کھانا پینا حق ہے. اگر آپ کے سامنے اتنا مل جائے فلاں آدمی بھوکا پڑا ہے, فلاں آدمی بھوک سے دو چار ہے, تو آپ چاہے اسے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں آپ کی پہلی خواہشات میں سے ایک خواہش یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم آدمی بھوکا نہ رہے, کچھ نہ کچھ دے دیا جائے تاکہ پیٹ بھر لیا جائے. ہمارے ایک دوست تھے، ایک دفعہ ان کے ساتھ گاڑی میں جا رہا تھا تو کوئی فقیر آیا اور اس نے مانگا، تو انہوں نے اپنی گاڑی میں سے بسکٹ کا ایک پیکٹ نکالا اور چھوٹا سا پیکٹ چار بسکٹ کا وہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا، کہیں گے جاؤ. میں نے کہا بھائی میرا نہیں خیال کہ وہ بسکٹ مانگ رہا ہوگا، شاید وہ کچھ پیسے مانگ رہا ہوگا. کہیں گے مولانا صاحب چانس اگر یہ لے لیں کہ بھوکا تھا، پیسے تو میں نے اس کو دینا نہیں تھا کیونکہ اس کے بارے میں یقین یہ ہے کہ یہ پروفیشنل ہوگا، لیکن چانس دیتا ہوں کہ بھوکا ہوگا تو بسکٹ میں نے پکڑا دیا ہے، کم سے کم بھوک مر جائے گی اس کی، باقی اللہ مالک ہے. اس سے زیادہ میں اس سے کر نہیں سکتا چونکہ یہاں پروفیشنلز کھڑے ہوتے ہیں. لیکن اگر بھوکا تھا تو یہ میرا دل نہیں مانتا کہ ایک بھوکا مجھ سے کچھ مانگے اور میں کچھ نہ دوں. تو اگر بھوکا تھا تو بھوک مٹا دی میں نے، اب باقی یہ ہے کہ میری ذمہ داری کم سے کم بھوک کے معاملے میں نہیں ہے. دیکھیے بھوک کا معاملہ اتنا سنگین معاملہ ہے، پیاسا ہو انسان آپ کیسے ہی کیوں نہ ہو اور آپ کی اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو، اگر آپ کو پتا یہ آدمی پیاسا ہے آپ ترجیح دیں گے کہ اس پیاسے کی پیاس بجھا دی جائے، بھوکے کی بھوک بجھا دی جائے. اہل بیت کی سیرت بڑی عجیب سیرت ہے اور ہمارے تو پیاس کا معاملہ ہے ہی بڑا عجیب سا. اب آئیے اپنے آپ سے پوچھیے، میں جان بوجھ کر بھوکا ہوں، میں جان بوجھ کر پیاسا ہوں. اب یہاں پر یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ غور و فکر شروع ہو جاتا ہے. بجھے کہ اگر میں ایک بھوکے کو دیکھتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے اس کی بھوک مٹا دوں، اگر میں ایک پیاسے کو دیکھتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے اس کی پیاس مٹا دوں. اب میں جان بوجھ کر بھوکا ہوں اور جان بوجھ کر پیاسا ہوں، یہ میں نے کیا کیا اور یہ میں نے کیوں کیا؟ جس کے پاس نہیں تھا وہ بھوکا تھا تو چلو ایک سبب تھا، جس کے پاس نہیں تھا پانی پیاسا تھا تو چلو ایک وجہ تھی، یہ میں نے کیا کیا؟ یہ شعور کا مرحلہ شروع ہو جائے گا. کیوں میں بھوکا رہوں، کیوں میں پیاسا رہوں جبکہ پانی میری دسترسی میں اتنا ہے کہ جب میں وضو کے لیے کلی کرتا ہوں تو میرے حلق تک جاتا ہے لیکن میں اپنے سوکھے گلے کو اس سے سیراب نہیں کرتا. اب کیوں بھوکا رہوں؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں ماہ رمضان کا دوسرا رول آتا ہے. پہلا رول تنبیہ ہوشیار کرنا، دوسرا رول غور و فکر کے اوپر مجبور کر دینا، سوچنے سمجھنے کے اوپر مجبور کر دینا کہ دیکھو تم کس کی خاطر بھوکے بیٹھے ہو، غور کرو کس کی خاطر پیاسے بیٹھے ہو. تمہاری زندگی میں ان سب سے بڑھ کر کوئی اور چیز بھی ہے جس کی خاطر تم بھوکے بیٹھے ہو، جس کی خاطر تمہیں پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے. تو اب غور و فکر کے مرحلے میں انسان خود بخود اس درجے میں داخل ہوتا ہے کہ یہ جو میں بھوکا رہا، یہ جو میں پیاسا رہا، وہ اعلیٰ ہدف کون سا ہے جس کی خاطر میں بھوکا رہا، وہ اعلیٰ مقصد کون سا ہے جس کی خاطر میں پیاسا رہا. اب اس کے اوپر ایک تشبیہ کے ساتھ اور آپ کی خدمت درج کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہم جب انسان کے اوپر غور کریں تو انسان ایک بڑی عجیب پیچیدہ مخلوق ہے. انسان اپنے مخلوق ہونے کے اعتبار سے بہت پیچیدہ ہے. یاد ایک دفعہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ ایک کسی رشین کا کوئی ناول میں پڑھ رہا تھا، ترجمہ ہوا تھا فارسی میں، تو اس میں اس نے لکھا تھا کہ پہلے 30 سال انسان کی زندگی فلاں جانور سے ملتی رہتی ہے اور دوسری 30 سال ایک اور جانور سے ملتی ہے اور تیسرے 30 سال ایک اور جانور سے ملتی ہے. تو انسان کے بارے میں لوگوں نے بڑی عجیب عجیب ویژنز بنائے. مثلا اس نے لکھا پہلے 30 سال یہ ایک گھوڑے کی طرح ہے، دوسرے 30 سال یہ گدھے کی طرح ہے، تیسرے 30 سال یہ بندروں کی طرح ہے. اب وہ اس نے بہادر اس کے اوپر ایک مثال لگا دی وہاں پر. تو انسان کی زندگی بڑی عجیب ہے، اس کو جب انسان دیکھتا ہے پریشان ہو جاتا ہے. اب ہم جو اس کو اس سیریس بیہیویئر کے ساتھ انسان کو دیکھتے ہیں تو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، بہت سارے کام وہ کرتا ہے جو جانور کرتے ہیں، بہت سارے کام وہ کرتا ہے جو جانور کرتے ہیں. دیکھیے مثلاً مجھے بھوک لگی میں نے کھانا کھا لیا، کون سا جانور یہ نہیں کرتا؟ جانور بھی یہی کرتا، بھوک لگتی ہے کھانا کھا لیتا. مثلاً مجھے پیاس لگی میں پانی کی طرف دوڑ گیا، کون سا جانور ہے جو یہ نہیں کرتا؟ دنیا کا ہر جانور یہی کرتا ہے، پیاس لگتی ہے پانی کی طرف دوڑتا. اچھا مجھے دھوپ لگی تو میں سائے کے نیچے چلا گیا، جانور بھی یہی کرتا ہے، سایہ ڈھونڈتا ہے، سایہ بناتا ہے، خوبصورت جگہیں بنا لیتا ہے، پتہ نہیں چونٹیاں کیا کچھ بنا لیتی ہیں اپنے لیے. معذرت کے ساتھ جنسی خواہش ہوتی ہے تو اس کی طلب کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کون سا جانور نہیں کرتا؟ جانور بھی یہی کرتا ہے. اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، عرف عام میں ہم کہیں گے سردار بننے کی کوشش کرتا ہے، جانور بھی یہی کرتے ہیں. جتھے میں رہتے ہیں ایک جانور جس کے اندر طاقت زیادہ ہوتی ہے سردار بننے کی کوشش کرتا ہے. اچھا ان تمام چیزوں میں انسان جانور ہے. دیکھ لیجیے کون سی چیزیں جس میں جانور نہیں. مثلاً چیزیں جمع کرتا ہے، جانور بھی یہی کام کرتے ہیں، چیزیں جمع کرتے ہیں، بعض اوقات ضرورت سے زیادہ بھی جمع کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، پھر بتائیے انسانیت کس چیز پر آ گئی؟ یہ تمام کام تو جو ہم کرتے ہیں یہ تو جانوروں میں بھی ہیں، پھر انسانیت کا کام کیا ہے؟ ہاں انسانیت کا ایک کام ہے وہ یہ کہ ہم اپنی برائیوں کو ختم کریں، اچھائیوں کو جمع کریں، یہ کوئی جانور نہیں کرتا، یہ صرف انسان کے کرنے کا کام ہے. کوئی جانور تزکیہ نفس نہیں کرتا، کوئی جانور معبود کے ساتھ بندگی کے ذریعے سے رابطہ مضبوط نہیں کرتا، یہ صرف انسان کے کرنے کا کام ہے. اب اپنی زندگی میں غور کریں کس کام کو کتنی اہمیت دی، تو ہمیں پتہ چلے گا ہمارا مقام کس سطح کے اوپر پہنچا. مثلا اگر میرا سارا ہم و غم شکم ہے تو میں ان جانوروں کے مقام پر پہنچ گیا جن کا سارا ہم و غم پیٹ ہی ہوتا ہے. اگر میرا سارا ہم و غم، میری ساری فکر، میری ساری طاقتیں دوسروں کے اوپر سرداری قائم کرنے میں ہے تو میں اس جانور تک پہنچ گیا جو سرداری قائم کرتا ہے. اگر میری ساری توجہ اپنے نفس کو بنانے میں ہے، تزکیہ نفس پر ہے، تب میں انسان بناؤں، تب میں انسانیت کے مرحلے میں داخل ہوا ہوں. ماہ رمضان کا کام یہ کام، ماہ رمضان یہ کہتا ہے دیکھو تم بھوکے ہو نا، یہ جانور بھی بھوکے رہتے ہیں تو کھانے کی تلاش میں جاتے ہیں، تم اس ضرورت سے باہر آ جاؤ. تم پیاسے ہو، جانور بھی پیاسا ہوتا ہے، پانی کی طرف جاتا ہے، اس ضرورت کو فی الحال دبا دو. جب یہ سارے کام کر لو اب غور کرو انسان کس بات پر ہو، تمہاری انسانیت کیا ہے، تمہارا شرف کیا ہے، تمہاری فضیلت کیا ہے، کس چیز کی خاطر بنائے گئے ہو، کس چیز کی خاطر بھیجے گئے ہو. اور جب تم نے زندگی گزار لی تو اب اختتام میں تمہارے پاس ہے کیا، جس کو ہم کہتے ہیں کیا بھر کے لائے ہو. اب دیکھیے پھر وہی باتیں ساری دہرانے کی کوشش نہیں کروں گا، صرف اشارے کے طور پر. اگر انسان اپنی زندگی کے اختتام میں دیکھتا ہے وہ ساری چیزیں لے آیا جو جانور لے کے آتے ہیں، پھر اس کا حق ہے کہ اس کو قیامت کے دن جانوروں کا جیسا اٹھایا جائے. ایک آدمی خدا کے سامنے پہنچے اور وہ صرف یہ کہہ پائے خدایا میں ڈھیر سارا مال لایا ہوں، خدایا میں ڈھیر ساری مادی خواہشات پوری کر کے آیا ہوں، خدایا میں ڈھیر سارے انسانوں کو زخمی کر کے آیا ہوں، تو بھائی پہلا انسان چھوٹی کی طرح ہے، دوسرا انسان سور کی طرح ہے، تیسرا انسان بچھو کی طرح ہے، اس میں سے کوئی بھی انسان نہیں. ایک انسان خدا کے سامنے پہنچے کہ خدایا وہ تمام چیزیں جو جانور کرتے تھے وہ تو کی، لیکن میں انسان بن کے آیا ہوں. اب یہ انسان یہ شرف انسانیت حاصل کرے گا. تو خدا نے ماہ رمضان کو ایک طرف سے تنبیہ دلوائی ہے، دوسری طرف سے شعور دلوایا، اور تیسری طرف سے خدا کے ساتھ رابطے کی ساری رکاوٹوں کو ہٹا دیا، خدا کے ساتھ رابطے کی ساری رکاوٹوں کو ہٹا دیا. دیکھیے ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، ہمارے وجود کی ساری قیمت ہمارے افکار ہے، ہمارے وجود کی ساری قیمت ہمارے افکار ہے، ہمارے عقیدے، ہمارا دیکھنے کا انداز ہے. اگر اس دنیا کو ایک خاص طریقے سے دیکھتے ہیں وہی ہماری قیمت بن جائے گی. بس اس تیسرے کام کے اندر کیا کرنا ہے، ماہ رمضان کا تیسرا عمل خدا کے ساتھ ایک رابطہ بنانا، اور اس نے خدا نے جو ہماری مدد دی ہے وہ یہ کہ ہمارے دشمنوں کو راستے سے ہٹا دیا. ایک دو جملے اس بارے میں بھی عرض کرتا چلوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اگر کوئی انسان خدا کے ساتھ رابطہ نہ بنائے تو کیا ہوگا، ایک سوال کر لیتے ہیں. مثلاً ایک انسان نے اپنی زندگی میں سب کچھ حاصل کر لیا، خدا سے رابطہ نہیں بنا پایا، خدا سے کوئی تعلق نہیں جڑ پایا، نہ خدا سے کلام کیا، نہ خدا سے کچھ سنا، نہ خدا سے کچھ جسے کہتے ہیں لینا دینا خدا سے نہیں تھا، اس کا کیا ہوگا؟ خدا نے مثال فرماتا ہے ہمارے نزدیک ذرہ برابر بھی قیمت نہیں رکھتا. ان الشرک لظلم عظیم، فرماتا ہے شرک ظلم عظیم ہے. اگر خدا کو نہیں پہچان پایا اس کا مطلب ہے ختم ہو گیا معاملہ، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. انسان کے وجود کی ساری قیمت اس پر بنے گی کتنا خدا کو پہچان پایا، کتنا خدا کے ساتھ رابطہ بنا پایا. خدا نے ماہ رمضان کو اس کام کے لیے قرار دے دیا کہا دیکھو تم رابطہ بناؤ. تمہارے اندر دو دشمن ہیں، ایک کو ہم نے مہار کر لیا ہے، دوسرے کو تم کنٹرول کر لو. دو دشمن انسان کے اندر ایسے ہیں جو اس کو خدا سے رابطہ بنانے پہ روکتے رہتے ہیں، ایک شیطان کا وسوسہ، دوسرا اس کی نفسانی خواہشات. یہ دو دشمن ایسے ہیں جو انسان اور اللہ کے درمیان رکاوٹ بنتے ہیں. خدا کہتا ہے میں نے ایک شیطان کو کنٹرول کر دیا ہے، اس کو ہم نے محصور کر دیا ہے، اس کو محدود کر دیا ہے، اب تمہارے سامنے بس ایک دشمن رہ گیا ہے، تمہاری نفسانی خواہشات، ان سے لڑو اور ہمارے سے رابطہ بنا لو. اگر یہ کام کر گئے یہ تمہارا کمال ہے. اب ہم اور آپ ان تمام نظریاتی گفتگو کے بعد تھوڑا سا عملی میدان میں، ماہ رمضان شروع ہو جائے گا یا کل یا پرسوں، کس طرح یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہمارا رمضان صحیح راستے پر گزر رہا ہے یا نہیں، ویسا نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے. ایام تو گزر جائیں گے، دیکھیے دیکھتے دیکھتے آج 29 شعبان تھی اور یہ پہلا دن شروع ہو گیا، تھوڑا سا قسمہ پرسی کے عالم میں ہے، لیکن یہ دن دیکھتے دیکھتے گزر جائیں گے. 14-15 دن کی بات ہے، یہ گزر جائیں گے. 14-15 دن اگلے انشاءاللہ عالم دین تشریف لائیں گے، کوئی ان کے ساتھ بھی گزر جائیں گے. اگر میں اور آپ یہ جاننا چاہیں ماہ رمضان صحیح گزر رہا ہے یا خراب گزر رہا ہے. اچھا آپ یہاں تشریف بھی لائیں گے، ہم بھی آئیں گے، ہم نے وعدہ کر دیا نا 15 دن آئیں گے، آنا تو ہے، آئیں گے. آپ بھی موسٹ پروبیبلی آئیں گے، کیوں؟ بلا کر ایک کلچر ہے نا کہ بھائی ماہ رمضان میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے، مسلمان ہے بلا کر، ایک اپنا ایک کلچر ہے، ایک ثقافت بنی، اچھی ثقافت بن گئی کہ بھائی بلا کر تھوڑا سا ماہ رمضان میں شرکت کریں گے. آپ بھی آئیں گے، ہم بھی آئیں گے، چیک کرنا چاہیں ماہ رمضان صحیح گزر رہا ہے یا غلط گزر رہا ہے. دیکھیے مجھے شیطان کیسے دھوکہ دے گا، مجھے شیطان یہ دھوکہ دے گا، دیکھو تمہارے درس چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے. اگر درس چل رہے ہیں اس کا مطلب ہے رمضان صحیح چل رہا ہے. اور برا شیطان مجھے پھنسائے گا تو یہ کہے گا یہ دیکھو رش کیسا چل رہا ہے، رش صحیح چل رہا ہے اس کا مطلب ہے رمضان صحیح چل رہا ہے. اور مثال کے طور پر یہ کہے گا لوگ تمہاری بات سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے، سن رہے ہیں اس کا مطلب ہے صحیح چل رہا ہے، نہیں سن رہے خراب چل رہا ہے. یہ سارے کے سارے دھوکے ہیں، سب کا سب فراڈ ہے. بنیاد کچھ اور، بنیاد کیا ہے؟ اگر خدا سے میرا رابطہ بڑھ رہا ہے تب رمضان صحیح چل رہا ہے، باقی سب فضول ہے اگر وہ حاصل نہ ہو سکا. اتنی سی بھی قیمت نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت نہیں ہے اگر خدا سے رابطہ نہیں بنا. مثلا آج میری ایک کیفیت ہے، نفس کی ایک کیفیت ہے، اس کیفیت کے اندر فرض کر لیتے ہیں خدا سے کلام کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مزہ نہیں آتا. 30 دن گزر گئے پھر بھی مزہ نہیں آ رہا، اس کا مطلب ہے 30 دن بیکار گئے، کوئی فائدہ نہیں ہوا. خدا سے کلام کرنے کا مطلب بھی کیا ہے؟ یہ میں 2-3 جگہ گزشتہ 2 دنوں میں تشریح کر چکا ہوں، پھر تشریح کر رہا ہوں. جتنا زیادہ تشریح کروں گا میرے لیے مفید ہے، وہ میرے اوپر اسٹرائک کرے گا نا، یہ اتنا بولا خود بھی کچھ کر کے دکھا دے. اب تو اس میں ایک کیا ہے، مثلا آپ نماز کے بعد سجدہ آخر میں سر رکھتے ہیں، کہتے ہیں شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ، ذرا سنبھل سنبھل کے تاکہ واقعا شکر ہو جائے. اب آپ فارغ ہو جائے نا، اب خدا سے کچھ کہیے. یہ جو کہنا ہوگا یہ ساری قیمت ہے، یہ آپ کا کمال ہے. اگر آپ کہہ سکے، کچھ بات کر سکے، کچھ خدا سے کہہ پائے، سن پائے، اس کا مطلب ہے آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے. کیوں؟ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس سے کلام کر کے خوش ہوتا ہے. یہ تو ہم بڈھے بھی سمجھتے ہیں کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس سے بات کر کے خوش ہوتا ہے. اگر میں خدا سے کلام کر کے خوشی نہیں لے پا رہا، اس کا مطلب اس خالق کی محبت ابھی میرے دل کے اندر نہیں آئی. میرے لیے میری زندگی کے لذیذ ترین لمحات وہ لمحات ہونے چاہیے جس میں خدا سے گفتگو کر رہا ہوں. اس سے زیادہ اچھے قیمتی لمحات میرے پاس نہیں ہونے چاہیے. جس دن میرے ساتھ ایسا ہو گیا کہ اس کام میں سب سے زیادہ مزہ آتا ہے، اس دن یہ طے ہو جائے گا کہ اب میرے دل میں خدا سے بڑھ کر کچھ نہیں. لیکن اگر اس کے مقابلے میں کسی بھی اور چیز کے اندر زیادہ مزہ آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے دھوکہ ہے، اس کا مطلب ہے میں اصل سے دور ہوں، باقی سب کا کیا فائدہ کروں. دیکھیے بہت سادہ، مثلا مجھے یہاں بیٹھ کر بولنے میں زیادہ مزہ آ رہا ہے اور اکیلے میں خدا سے کلام کرنے میں اتنا مزہ نہیں آ رہا، اس کا مطلب ہے یہ میرا خدا بن گیا ہے، یہ بولنا میرا خدا بن گیا ہے، یہ دھوکہ ہو گیا ہے. اصل مطلب وہاں آنا چاہیے تھا، اس کو بھی اس کے لیے کر رہا تھا. مجھے تو یہ چاہیے تھا مثلا ایک رات اٹھوں اور دیکھوں کہ آج مزہ نہیں آ رہا، تو مجھے چاہیے اگلے دن سارے کام چھوڑ دوں اور اپنے آپ سے یہ سوال کروں جو اصل تھا وہ ہاتھ سے کیسے چھن گیا، وہ کیسے چلا گیا میرے ہاتھ. اب آپ کا رمضان بھی ایسے ہی، آپ نے رمضان میں دعا افتتاح پڑھ لی، دعا کمیل پڑھ لی، دعا توسل بھی ہو گئی، دعا ابو حمزہ بھی پڑھ لی، اعمال شب قدر بھی انجام دے دیے، ماہ رمضان کے جلسات میں بھی سارے کام کر لیے، لیکن خدا سے کلام نہیں کیا، اس سے گفتگو نہیں کر رہے. میں کہوں گا فائدہ نہیں ہے، بہتر بنائیے اسے، اپنے دل کو اس خالق سے جوڑنے کی کوشش کیجیے. اس میں اصل معاملہ ہے، اس میں اصل معاملہ ہے. اچھا اگر کوئی یہ کہے مجھ سے کہ بھائی یہ جو باتیں کہہ رہے ہو یہ سمجھ میں تو آ رہی ہیں لیکن ہو نہیں پاتی، فرض کریں کبھی ایسا ہوتا ہے، انسان کے پاس فلکچویشن آتی رہتی ہے، کبھی بہت دل چاہ رہا ہوتا ہے، کبھی بالکل دل نہیں چاہ رہا ہوتا. اگر ایسا ہو جائے تو مشورہ کیا ہے؟ اگر کوئی انسان یہ کہے میں چاہتا ہوں خدا سے گفتگو کروں لیکن پہلی بات تو یہ کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کہوں کیا، دوسری بات یہ کہتا بھی ہوں تو مزہ نہیں آتا، میں کہوں گا یہی گڑبڑ کی نشانی ہے. کیوں؟ کوئی عاشق دیکھا ہے جو اپنے معشوق سے گفتگو کرنے میں کہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کہوں؟ ارے بھائی کچھ نہیں بھی کہتے تو مزہ آتا تھا، یہ خدا کے ساتھ کیوں نہیں آ رہا مزہ؟ کچھ نہیں بھی کہتے تھے تو مزہ آتا تھا، اب کیوں نہیں آتا مزہ؟ اس کا مطلب ہے خدا عشق کے درجے میں حاصل نہیں ہو پایا، اس خدا کو اس عاشقی کے درجے میں لانا ہوگا تب کمال ملے گا. اچھا اگر ایسا ہو چلے کسی بھی وجہ سے ہو گیا تو کیا کرے؟ میں کہوں گا سب سے پہلے تو اپنی زندگی میں جائزہ لیں، سب سے پہلے اپنی زندگی میں دیکھیں کوئی رکاوٹ ہوگی، کوئی چھوٹی سی غفلت ہوگی، اس غفلت کو اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کریں. اچھا ممکن ہے سامنے والا کہ نہیں بھائی کوئی غفلت نہیں ہے، پیسہ ہمارا حلال ہے، زندگی میں کوئی گناہ نہیں کرتے، ہم فحاشا نہیں دیکھتے. یہ بات میں آپ کو یقین سے کہہ دوں، پچھلے سال بھی میں نے بہت اصرار کیا تھا، اس دفعہ بھی کہہ دوں، شاید پچھلے سال نہیں کیا تھا، محرم میں بہت اصرار کیا تھا. اگر کوئی ٹی وی پر فحاشا دیکھے گا میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اسے خدا کے ساتھ کلام میں مزہ نہیں آئے گا. اب میں گارنٹی کے علاوہ اگلا جملہ جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ نہیں کہہ رہا تاکہ میں بھی اپنی اس بلا کر کے تھوڑی سی عزت محسوس کر لوں، وہ یہ کہ نہیں مزہ آئے گا، یہ طے شدہ بات ہے، ایسا نہیں ہوگا. آپ کو سب سے پہلے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا ورنہ خدا کے سامنے جانے کا مزہ نہیں آئے گا. پھر اس کا مقابلہ کر لیا، حرام مال بھی کہیں نہیں ہے، گناہ بھی کہیں نہیں ہے، اب بھی مزہ نہیں آ رہا تو پھر اس کے لیے نسخے لے کے آ. پہلا نسخہ یہ تلاوت قرآن کریم کثرت سے کریں، تلاوت زیادہ کریں. اچھا تلاوت میں کیا ہوگا؟ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کریم کو ہم پہاڑوں پر بھی نازل کرتے تو وہ چکنا چور ہو جاتے، ریزہ ہو جاتے اللہ کی خوف و خشیت سے. تو میں خدا سے کہوں گا خدایا میرا دل پہاڑوں سے زیادہ سخت نہیں ہے. اچھا اور بنیادی گفتگو کرتے ہیں، یہ کیسے پتا چلا میرا دل پہاڑ سے زیادہ سخت نہیں ہے؟ کیا کوئی نشانی ہے کہ میرا دل پہاڑ سے زیادہ سخت نہیں ہے؟ تو میں ایک نشانی عرض کر دیتا ہوں، میں اپنے طور پر یوں سمجھ رہا ہوں بغیر کسی تکلف اور تعارف کے کہ اگر میرے دل سے امام حسین کا غم آ رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ پہاڑ کا سا سخت نہیں ہے، ورنہ سید الشہداء کی ذات پر گریا نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر یہ دل پہاڑ کا سا سخت ہوتا تو اس میں سے حسین کی آواز نہیں آنی چاہیے تھی. یہ جو اس میں سے یا حسین کی آواز آ رہی ہے، یہ جو اس میں سید الشہداء کے مصائب پر گریا ہونے کی صلاحیت ہے، یہ اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ اندر دل پہاڑ کا سا سخت نہیں ہے، یہ پگھلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ کہیں نہ کہیں نرم ہو جائے گا. تلاوت قرآن کریم کثرت سے کریں. اور کیا کریں؟ اور وہی جو ابھی اشارہ ہوا، نبی اکرم نے ارشاد فرمایا ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. تو میں خدا سے کہوں خدایا، اور اپنے مولا سے کہوں امام حسین سے کہوں، مولا اگر آپ پوری دنیا کے لیے ہدایت کا چراغ ہیں اور ہدایت کی کشتی ہے، نجات کی کشتی ہے، تو مجھے ہدایت اور نجات کیوں نہیں ملے گی؟ یعنی یہ جملہ میں تکلفاً نہ کہوں، اصل میں کہوں، مجھے یہ امام حسین کے لیے رسول خدا نے تکلف میں تھوڑی کہا تھا، فرمایا تھا ان الحسین مصباح الہدا، حسین ہدایت کا چراغ ہے. ہدایت کا چراغ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو ہدایت چاہیے حسین کے پیچھے چلے، چراغ کی طرح ہدایت دکھائی. وہ سفینۃ النجات، نجات کی کشتی ہے. آیا مبالغہ کیا ہے یا حقیقت ہے؟ نبی مبالغہ کیوں کریں گے؟ حقیقت ہے. اگر کوئی ان کے ساتھ چلنے کے لیے نجات حاصل کر لے گا تو میں سید الشہداء سے کیا کہوں؟ میں کہوں مولا ساری زندگی آپ کا غم کیا ہے، ساری زندگی آپ کے غم میں کہیں نہ کہیں گریا کیا ہے. اگر آپ پوری دنیا کو ہدایت دیتے ہیں مولا مجھے ہدایت کیوں نہیں ملے گی؟ اگر پوری دنیا کے لیے نجات ہے تو مجھے نجات کیوں نہیں ملے گی؟ تو میں آپ کو مشورہ دوں گا زیارت عاشورہ پڑھیے، زیارت وارثہ پڑھیے، زیارت عاشورہ پڑھیے، کوئی ایک لے لیجیے اس کو پڑھتے رہیے. اب یوں احساس ہوتا ہے شاید زیارت عاشورہ زیادہ مؤثر ہے انسان کے اعمال کے اوپر، تو زیارت عاشورہ کثرت کے ساتھ پڑھیں. اگر یہ کام کرے تو ہم تقریباً گارنٹی سے کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ پہلے مرحلے میں گڑبڑ نہیں کر رہا، گناہ نہیں کر رہا، حرام مال اس کی زندگی میں نہیں ہے، اور یہ دو کام کر لے، قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرے اور زیارت عاشورہ پڑھے، تو ہم گارنٹی سے کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی ہدایت پر رہے گا. پھر اس آدمی کو خواب میں ہدایت ملے یا جاگتے میں ملے، کوئی آدمی آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کے لے چلے یا کسی بھی طرح سے ہو، اس کو ہدایت ملے گی. حسین سے بڑھ کر اللہ نے کوئی وسیلہ نہیں رکھا ہدایت کے لیے، گناہگاروں کی ہدایت کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی وسیلہ نہیں. اب انسان کا مانگنے کا ڈھنگ ہے کہ وہ کس طریقے سے مانگتا ہے. سید الشہداء سے مانگنا میرے اور آپ کا کام ہے. کبھی مانگتا ہے ان کے نام کا واسطہ دے کر، کبھی مانگتا ہے ان کی اولاد کا واسطہ دے کر، کبھی مانگتا ہے ان سخت لمحات کو یاد کر کے جو سید الشہداء پر کربلا کے دن گزرتے رہے تھے. تو مانگنے کا اپنا انداز ہے، کوئی کسی وقت موقع پر اس طرح پکارتا ہے، کہتا ہے مولا آپ کو اس وقت کا وقت تھا جب آپ علی اکبر کو الوداع کہنے کے لیے تشریف لائے تھے. کوئی پکارتا ہے مولا آپ کو اس وقت کا واسطہ تھا جب آپ علی اصغر کے اپنے ہاتھوں پر لیے کھڑے تھے، بچے کا ننگا گدا چھدا ہوا تھا، اس کے خون کے قطرے آپ کے ہاتھوں میں تھے، نہ زمین لیتی تھی نہ آسمان لیتا. کوئی سید الشہداء کو کسی اور چیز کا واسطہ دیتا ہے، کہتا ہے مولا اس وقت کا واسطہ جب آپ آخری الوداع کرنے کے لیے خیمے میں آئے تھے، بچے جبا ہو گئے تھے، کہہ رہے تھے مولا کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں. کوئی اس وقت کا واسطہ دیتا ہے جب شام غریبہ ہو گئی تھی، اس مظلوم بچی کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، اپنے باپ کو پکار رہی تھی. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے